الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمةً يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال تعالى إنا نحن نزلنا عليك الذكر صدق الله مولانا العظيم. میرے سر کے تاج حضرات علماء کرام، ملت کے اکابرین، اس وقت مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ حضرات کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان لمحات کو میرے لیے، آپ کے لیے دنیا آخرت کی سعادتوں کا ذریعہ بناوے. میں نے ایک آیت تلاوت کی، وہ سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت ہے. دوسری آیت ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ پوری پڑھوں گا، وہ سورہ دہر کی آیت ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں کو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھنا سنت ہے. اور آپ ماشاءاللہ قلم کاغذ لے کر کے بیٹھے ہیں، اور آپ کو دیا بھی گیا ہے باقاعدہ ذمہ داروں کی طرف سے، تاکہ کچھ باتیں نوٹ کریں جو ہماری زندگی کے اندر فائدہ مند ثابت ہو رہے. ابھی حضرت شیخ دامت برکاتہم کچھ بزرگوں کی بات سنا رہے تھے، تو اس میں ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کا بھی ذکر خیر آیا. 54 سال پہلے جب دارالعلوم دیوبند سے ان کے مرشد، میرے مرشد اور میرے استاد اور ان کے بھی استاد اور مرشد، حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دابھیل مدرس بنا کے حضرت کو بھیجا تھا، تو کچھ نصیحتیں لکھ کے دی تھی. وہ نصیحت ہمیشہ حضرت اپنی جیب میں رکھتے ہیں. 54 سال گزرنے کے بعد بھی اس سے اندازہ لگاؤ کہ بڑوں کی نصیحت کا ہمیں کیسے لحاظ اور پاس رکھنا چاہیے. آج مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, بہت سی مرتبہ ہماری جیب کے اندر پیسے ملیں گے, اے ٹی ایم کارڈ ملے گا, ہماری جیب میں موبائل ملے گا, لیکن قلم اور کاغذ ہماری جیب میں ملتا نہیں ہے. حالانکہ ہم اہل علم ہیں, پتہ نہیں کب کیا چیز دین اور علم کی لکھنے کی ضرورت پیش آ جائے. اسی لیے ہمیشہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھو جیب میں. ایک مولوی کی جیب میں پیسے نہ ہو یہ گوارا ہے, لیکن قلم اور کاغذ نہ ہو یہ بات گوارا نہیں ہے. اور کئی ہمارے بزرگوں کی اس طرح کے واقعات ہیں. حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم کی پوری تعلیف کیسے ہوئی کہ وہ گھر سے مسجد جاتے ہیں, اس درمیان گاڑی میں 5-6 منٹ لگتی ہے, تو اتنی دیر میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے قلم کاغذ لکھ کر کے وہ مضمون آپ نے لکھنا شروع کیا. نماز میں جاتے آتے وہ اس میں کتاب بن گئی. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ وقت کی قدر اور قلم کاغذ ہمارے جیب میں ہمیشہ رہنا کتنا ضروری ہے. تو آئندہ آپ اس کا اہتمام کریں گے ایسی درخواست کرتا ہوں. اور آج یہی دو چیزیں ہدیے میں بھی مل گئے, قلم بھی اور ڈائری بھی. اب آئندہ اس کو نبھانا, یعنی یہ ڈائری ختم ہو جائے تو نئی ڈائری رکھنا, یہ قلم گھس جاوے تو نیا قلم رکھنا, لیکن ہمیشہ. اور اس میں کچھ نہ کچھ دینی باتیں لکھا کرو اور اس کو پڑھا کرو تو بڑا فائدہ ہوگا. پہلی بات یہ طے کر لو کہ ہم مسنون قراءت کا اہتمام کریں گے اور کروائیں گے. کہو انشاءاللہ, اور اس کو نوٹ کرو نمبر اول پر کہ جہاں ہمارا بس چلے وہاں پر ہم مسنون قراءت کا اہتمام کرائیں گے. ایک مرتبہ ہم کینیڈا گئے ہوئے تھے ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ, تو جمعہ آیا تو فجر کی نماز جس مسجد میں پڑھنی تھی تو اس مسجد کے امام صاحب کو نماز سے پہلے حضرت نے بلایا کہ مولانا آج جمعہ ہے, یاد ہے نا. حالانکہ وہ وہاں ایک مدرسے کے بڑی کتابوں کے مدرس اور وہ امام بھی. آج جمعہ ہے آپ کو یاد ہے نا, مسنون قراءت کا اہتمام کرنا ہے. وہ امام صاحب نے پہلے سے ہی اچھا نظام کر لیا تھا کہ جب ہم مسجد میں پہنچے تو مجھے کان میں کہنے لگے آپ فجر پڑھا دینا. میں نے کہا چلو کسی کام کے تو ہے ہم, الحمدللہ میں پڑھا دوں گا فجر. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھی کو ہی کہہ دیا ہے وہی فجر پڑھانے والے. تو بہرحال مسنون قراءت کا اہتمام میں نے اپنے بخارا سمرقند کے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ترمیز اور بخارا بہت دور دور کا فاصلہ ہے, تاشکند سمرقند, لیکن اتنا سفر کر کے آنے کے بعد بھی جمعہ کی فجر تھی تو جہاں ہمارا قیام تھا تو وہاں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر کے ساتھ حضرت کے ساتھ ہم نے فجر کی نماز ادا کی. تو آپ اہتمام کرو کہ نماز میں مسنون قراءت کا اہتمام کریں گے, کہو انشاءاللہ, اور کروائیں گے بھی. یعنی کہیں آپ کی امامت نہیں ہے تو وہاں کے امام صاحب کی ذہن سازی کرو. اور مسنون قراءت ایک چھوٹا سا رسالہ میں نے مرتب کیا ہے جیبی سائز میں, تو کوئی ذمہ داری لے لیں آپ تک پہنچانے کی تو انشاءاللہ وہ منگوا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. بہت چھوٹا سا رسالہ ہے مسنون قراءت کے بارے میں. دوسری درخواست کہ یہ آیتیں عجیب اللہ کی قدرت، جمعہ کی مسنون قراءتوں میں یہ عجیب مضمون آیا ہے پہلا سورہ سجدہ میں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ کتنا پیارا مضمون اللہ نے بیان فرمایا ہے، ہم نے ان میں سے قوم کے پیشوا بنائے، لیڈر بنائے، رہنما رہبر بنائے، لیکن کب؟ لما صبر، جب صبر کے مراحل سے گزرے تب جا کر کے قوم کی امامت اور قوم کی پیشوائیت کا مقام ان کو نصیب ہوا۔ اور سورہ دہر میں بھی یہی مضمون پڑھتے ہیں، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، پڑھو آگے، فاصبر فاصبر لحکم ربک، یہاں بھی صبر کا مضمون ہے دونوں صورت میں۔ ایک جگہ میں نے اس کے اوپر ایک لطیفہ بیان کے اندر ذہن میں آیا، میں نے کہا جمعہ کے دن یہ سنت اور اس میں صبر کی آیت، اس لیے کہ عام طور پر جو جاہل متولی ہوتے ہیں وہ صرف جمعہ میں ہی نماز میں آتے ہیں، پورے ہفتے بھر تو آتے نہیں ہیں، اور آئیں گے ایک دن تو اسی پورے ہفتے کی امام صاحب کی خبر لے ڈالتے ہیں، امام صاحب ایسا نہیں کیا، امام صاحب وہ نہیں کیا، امام صاحب یہ کام نہیں کرتے، ساری خبر وہ جاہل متولی یعنی کرام لے ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے جمعہ کی فجر میں ہی مضمون آ گیا صبر کا، تاکہ جو ہے اس طرح کی باتوں سے ہمیں کوئی زیادہ الجھن نہ ہونے پاوے۔ ایسے میرے بزرگوں، ہماری زندگی اللہ عافیت سے رکھے، لیکن صبر کے مراحل سے ہی ہمیں گزرنا ہے، صبر کے مراحل سے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدرسے میں ہم طالب علم اس وقت کتنے صبر کے مرحلے سے گزرے، معتمین صاحب ان کی طرف سے جو کچھ پیش آتا ہے، اساتذہ جو کچھ پیش آتا ہے، مدرسے کا مطبخ اور کھانا ایک مستقل صبر کا مرحلہ ہے، مدرسے کا قیام ایک مستقل صبر کا مرحلہ ہے، کتنے مراحل کے بعد ہم دور حدیث شریف سے تکمیل کرتے ہیں، وہ ایک پورا صبر کا مرحلہ۔ پھر دورہ پڑ کر کے جب ہم نکلیں گے تو ایک صبر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ جس ادارے میں، جس مسجد میں، جس مکتب میں ہم جائیں گے، وہاں کے کمیٹیان، ٹرسٹیان، ذمہ داران، جیسے حضرت نبی سنایا نے، وہ ذمہ داران واقعتاً جمعہ داران ہوتے ہیں، تو وہ ایک مستقل مرحلہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک صبر کا مرحلہ۔ وہ آپ نے کریمہ تو پڑھی ہے نا، کریمہ فارسی کی کتاب ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی، کریمہ بے بخشا بر عالمہ کہ ہستم اسیر کمند ہوا۔ تو بہت بڑے ہمارے ملک کے شاعر اکبر الہ آبادی نے اس میں تضمین دی ہے، اور بہت اچھی تضمین کی ہے، کریمہ بے بخشائے برحال بندہ کہ ہستم اسیر کمیٹی و چندا، یہ اکبر الہ آبادی نے تضمین کی ہے۔ تو صبر کا مرحلہ بعد میں بھی چالو رہتا ہے، متولیان، ٹرسٹیان، کمیٹیان، ذمہ داران، جمع داران، یہ مستقل ایک قوم ہے جو ہمارے اوپر مسلط رہتی ہے۔ تو ایک ہمارے مولانا ہے، اس وقت کینیڈا میں ہے، پہلے زامبیا میں امام تھے بڑی مسجد کے، تو انہوں نے جمعہ کا پورا خطبہ متولیوں کے خلاف پڑھا۔ اب بیچارے متولیوں کو کہاں عربی سمجھ میں آئے گی، وہ تو مصر کے سفیر، اور لوساکا شہر میں جو مصر کی ایمبیسی ہے، تو سفیر ایمبیسیڈر وہ بھی جمعہ پڑھنے آئے تھے، اور وہ پورا سمجھے، وہ عربی ان کی زبان ہے۔ تو بعد میں انہوں نے مسجد کے پریسیڈنٹ کو کہا کہ آپ کے امام صاحب سے کوئی ناراضگی ہے کیا؟ تو کہا کیوں؟ تو کہا آج پورا خطبہ آپ لوگوں کے لیے انہوں نے بد دعا کی ہے۔ تو ٹھیک ہے، امام صاحب نے پورا غصہ خطبے میں نکالا متولیوں کے خلاف، तो उनको निकाल दिया, तो वो वहाँ से सीधे कनाडा गए और सेट हो गए इसमें वहाँ पर। तो ऐसा ऐसा भी होता है। बहरहाल एक तीसरा तबका आवाम का, वो भी हमारे ऊपर मुसल्लत रहते। बकौल हजरत शाह वसीउल्लाह साहब फतेहपुरी रहमतुल्लाह अलैह के, जिनको सही अत्तहियात और दुआए कुनूत पढ़ना नहीं आता, वो नमाज में आपकी शीन और स्वाद का इम्तिहान लेते हैं कि हमारे इमाम साहब की शीन कैसी है, स्वाद कैसा है, हमारे इमाम साहब का लहजा कैसा है। हालांकि उनकी विचारों की खुद की अत्तहियात और दुआए कुनूत सूरह फातिहा तक सही नहीं। ये हजरत ही ने सुनाया था, हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब ने, कि हजरत ने एक मौके पर यह फरमाया कि जिनकी सूरह फातिहा और अत्तहियात और दुआए कुनूत सही नहीं, का वो जाहिल आइम्मा किराम का इंटरव्यू लेने बैठते हैं। तो भाई क्यों? तो कहा इमाम साहब इंटरव्यू लेना है जिनका इमामत के लिए, उनको अगर कहो कि चलो तुम्हारी सूरह फातिहा सुनाओ तो वो ढीले हो जाएंगे। तो बहरहाल एक तीसरा तबका है जिससे हमें सबका बढ़ता है, वो अवाम का। वो हमारी हर चीज पर नजर रखते हैं, हर चीज पर। मैं हमारे यहाँ दौरे हदीस शरीफ के शुरका को कहा करता हूँ, प्यारो अपने असातिज़े किराम की निगरानी में अपनी इसलाह करा लो, वरना जाहिल मुतवल्ली तुम्हारी इसलाह करेंगे। मैं दौरे के तलबा को दर से कहता हूँ ये बात, अपने असातिज़ा, अपने मोहतमिम साहब जो उलमा हैं, उनकी निगरानी में अपनी इसलाह कर लो, वरना आवाम जाहिल मुतवल्लियान तुम्हारी इसलाह करेंगे, और वो बहुत बुरा दिन होगा कि वो आपकी इसलाह करें। एक तीसरा तबका ये है, और ये तीसरे तबके से बहुत हमारे बड़े बड़े अकाबरीन गुजरे। आपको मैं सुनाऊं, आप हैरान रह जाओगे। आज जिनके नाम पर हम फख्र करते हैं, हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जब हम हुकूमत के लोगों के सामने खड़े होते हैं तो बहुत जोश में हम कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने मुल्क को आज़ाद कराया है। वहाँ हजरत मदनी का नाम लेते, हजरत मदनी के नाम पर भारत सरकार ने 5 रुपए का टिकट भी शाये किया। इतने बड़े आदमी हैं, आपको मालूम है कि हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को मुसलमानों ने शेखुल इस्लाम के बजाय शेखुल असनाम का लकब दिया था। शेखुल इस्लाम के बजाय शेखुल असनाम, बुतों के शेख, ये मुसलमानों ने लकब दिए थे अवाम ने। इतने बड़े आदमी ऐसे वैसे शेखुल इस्लाम नहीं बने। आप बीती पढ़ो हजरत शेख जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की। अभी इसी हफ्ते एक दिन हमारे हजरत मुफ्ती अहमद साहब मुझे फरमाने लगे, आप बीती हजरत शेख जकरिया साहब की तो पूरी जुबानी याद करने जैसी है, पूरी जुबानी याद करने के काबिल है। मुसलमानों ने अपनी जवान जवान बेटियों को हजरत मदनी के सामने नचवाया है, गुस्ताखी करते हुए जवान बेटियों को नचवाया है। ऐसे वैसे आदमी शेखुल इस्लाम नहीं बन जाया करता। ये है आयत, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू। सब्र के मराइल से गुजरने के बाद फिर ऊंचा मकाम नसीब होता है मेरे बुजुर्गों। और ये बहुत बड़ी दास्तान है, हमारे बुजुर्गों ने कैसे कैसे सब्र के मराहिल से वो लोग गुजरे, अजीब दास्तान है। इसीलिए हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिसने हमारे बुजुर्गों की अखीरी जिंदगी देखी वो नाकाम है, और जिसने इब्तदाई जिंदगी देखी वो कामयाब है। अखीरी जिंदगी देखी जिसमें लोग आ रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं, हदिये ला रहे हैं, गाड़ियों में ले जा रहे हैं, और हजरत की हर चीज को मुतबर्रक समझते हैं, वो नाकाम है। इनकी इब्तदाई जिंदगी देखो कैसे मुजाहदों वाली, कैसी तकलीफों को बर्दाश्त करने वाली। जिसने हमारे अकाबिर की आखिरी जिंदगी देखी वो नाकाम है, और जिसने इब्तदाई जिंदगी देखी वो कामयाब। हमारे हजरत मुफ्ती अहमद साहब दामत बरकातहुम का वो जमाना मैंने अपनी आंख से देखा। बुखारी पढ़ा रहे हैं डाबेल में, लेकिन भरूच वगैरह अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते तो वहां से वापसी में हाईवे पर ट्रक में सफर करके तशरीफ लाते। ये दौर मैंने खुद देखा था। मेरी कदरी शुरू होने के बाद की बात कर रहा हूँ। हाईवे पर ट्रकों में हाथ करके जामिया डाभेल में बुखारी पढ़ाने वाला आदमी ट्रक में तशरीफ ले जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो दौर मैंने खुद देखा है। और वो दौर भी अल्हम्दुलिल्लाह देखा कि हजरत के लिए चार्टर फ्लाइट उड़ी, स्पेशल एरोप्लेन उड़ा, वो दौर भी मैंने देखा, वो भी साथ सफर किया मैंने। तो जिसने हमारे अकाबिर की इब्तदाई जिंदगी देखी वो कामयाब, और आखिरी जिंदगी देखने गया तो वो नाकाम। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू। हमारे एक उस्ताद महीने की 22वीं तारीख को मुझे जेब निकाल के दिखाते थे। मैं बहुत असातिज़ा का चहीता तालिब इल्म रहा हूँ पढ़ने के जमाने में, अक्सर असातिज़ा से। तो एक उस्ताद मुझे बेतकल्लुक जेब 22 तारीख को 21 तारीख को कहते कसम खुदा की 20 रुपये बचे हैं जेब में, तनख्वाह में 8 या 9 दिन बाकी है। अब तो सोच ले कि 20 दिन में 8 या 9 दिन कैसे गुजारूंगा। ये मैंने अपने अकाबिर असातिज़ा को देखा है, 20 रुपये में का 9 दिन गुजारने, तनख्वाह में 8-9 दिन बाकी है। और आज अल्लाह ने इतना नवाजा है माशाल्लाह उनको। तो हालात अल्लाह से आफियत मांगो, लेकिन ये मराहिल तो जिंदगी में आएंगे हमको चमकाने के वास्ते। इसलिए आयत हमेशा जहन में रखो, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू वकानू बिआयातिना यूकिनून। सब्र के मराहिल। और आपको मालूम है ना कि फुतुहात मदनी जिंदगी में हुई, मक्की जिंदगी तो सब्र 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 से भरी हुई है। कैसे कैसे सब्र, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी कैसी सब्र से भरी हुई है। शिया बे अबी तालिब का बाइकॉट देख लो कि जिसके अंदर बच्चों के लिए दूध नहीं मिलता था, पत्ते खाने पड़े जिसकी वजह से बकरियों की तरह मेंगनी होती थी, इस्तिंजा बाकायदा नहीं होता था, बड़े इस्तिंजे की जगह पर बकरियों की तरह मेंगनी होती थी, मेंगनी। कैसे हालात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए। फुतुहात तो मदनी जिंदगी में हो गई। ये है पहला दौर मक्की, अखीरी दौर मदनी। मेरे मुअज्जज़ उलमा, मेरे सर के ताज, अल्लाह हम सबको आफियत से रखे, लेकिन सब्र के मराहिल से हमें गुजरना है, और इसी के ऊपर अल्लाह ताला की नवाजिश है। क्योंकि खुद अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान में, अलिफ लाम मीम अहसिबन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। आजमाइश के बगैर थोड़े हम तुम्हें चमकाएंगे। वलकद फतन्ना अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, पहलों को आजमाया तुम्हें भी आजमाएंगे। फलयालमन्ना अल्लज़ीन सदक़ू वलयालमन्नल काज़िबीन। आजमाइश तो आएगी, तमाम आजमाइश के साथ काम करना है। हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब काबूदरवी का नाम तो सुना है ना आप लोगों ने, बाद में गुजरात वालों ने कहा मुफक्किरे मिल्लत। हजरत मौलाना ने एक मरतबा यूं सुनाया कि जिस मदरसे में वो मोहतमिम थे, जिम्मेदार थे, रईस थे, सब कुछ थे, वहां एक मरतबा बड़े कठिन हालात मौलाना के ऊपर, अजीब कठिन हालात, शायद इस हालात का 10वां हिस्सा भी नहीं आया हमारे ऊपर। लोगों ने मौलाना के खिलाफ गांव की मस्जिदों में बाकायदा पोस्टर चिपकाए, अजीब अजीब कठिन हालात। तो जो मदरसे के जिम्मेदार है उनको शिकायतें गई तालीमी निजाम के बारे में, तो उन्होंने हजरत मौलाना मंजूर अहमद साहब नौमानी रहमतुल्लाह अलैह को तालीमी जांच के लिए बुलाया ताकि सही शिकायत है कि नहीं वो सब मालूम हो। खैर उस जमाने में हमारे हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ढाबेल तशरीफ लाए थे, फिर हड़के सर का प्रोग्राम बना हजरत का। तो बयान से पहले हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब ने कहा, हजरत मुझे खलवत में कुछ बात करनी है आपसे। آدھے گھنٹے تک حالات سنائے جو مولانا پر تھے, دکھ دکھ کے, درد کے. اور ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت بڑی عجیب تھی, سنتے تھے, دھیان سے سنتے رہے. آدھے گھنٹے تک حالات سنائے مولانا عبداللہ صاحب نے, سارے حالات سنا چکے تو کہا مولانا اور کچھ؟ حضرت نے فرمایا, کہنے حضرت سب پیش کر دیا. آدھے گھنٹے تک پوری بات مولانا عبداللہ صاحب کی سن کر کے ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, مولانا انہی حالات کے ساتھ کام کرتے رہنا ہے, انہی حالات کے ساتھ کام کرتے رہنا ہے. پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا, ہمارے اکابر نے بہت قربانیوں کے ساتھ ان اداروں کو قائم کیا, ہماری تقدیر کے اندر اس کا اجاڑنا نہ بنے, ہماری تقدیر میں اس کا اجاڑنا نہ بنے. یہ جملہ حضرت نے فرمایا. اسی لیے بھائی بزرگوں, یہ حالات تو آتے ہیں, انہی حالات کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے, ہمیشہ ہی آیت یاد رکھنا. اسی لیے ہر جمعہ کو آپ سنت کی رات پڑھو گے تو یہ آیت کا مضمون مستحضر رہے گا, تو ایسے حالات سے ڈرو گے نہیں. وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ایک بات یہ عرض کرنی تھی, تو آپ نے امید ہے کہ نوٹ کر لیا ہوگا کہ انشاءاللہ مسنون قرآت کا اہتمام کریں گے. اور دوسری بات یہ, اللہ ہمیں عافیت سے رکھے, عافیت کی دعا مانگنی ہے, لیکن حالات آئے تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے, کام میں آگے بڑھنا ہے, کام میں آگے بڑھنا ہے. یہ حالات تو اسی لیے آتے ہیں کہ ہم کو توڑ دے وے اور ہم کام چھوڑ دے وے. اگر جو ہم نے کام چھوڑ دیا تو دشمن کامیاب ہو گیا, اور ہم نے کام جاری رکھا تو دشمن ہار گیا اور ہم کامیاب ہو گئے. آپ کی برکت سے, حضرت کی برکت سے باتیں یاد آ رہی ہیں. حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کی ترمذی شریف کی تقریر پہلے چھپی تحفہ المعی, تو اس زمانے کے دو مشہور عالم دین نے اس پر تبصرہ لکھا. اب وہ تینوں قبرستان میں ہیں, اور اس میں ایک دو باتوں پر حضرت پر نقد لکھا کچھ. اب ہم تلامذہ کو ایک جوش کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں خاموخا لکھی, تعریف کے ساتھ یہ پہلو بلا وجہ. اور اس سال بھی ایسا ہی تھا, کوئی خاص نہیں تھا. حضرت شورا کے لیے دابیر تشریف لائے, تو صبح میں مہمان خانے کے باہر ہماری میری ملاقات ہوئی, تو میں نے وہ واقعات چھیڑے, وہ بات شروع کی کہ حضرت وہ فلاں صاحب نے مضمون میں یہ لکھا یہ لکھا. دو یا تین منٹ میری بات سنی حضرت نے, پھر مجھے کہا, بیٹا کام کا جواب کام سے ہوتا ہے. انہوں نے اعتراضات کیے اپنی ترمذی کی تقریر پر, تو میں نے بخاری کی تقریر پر کام شروع کر دیا. ایسا تھوڑی کہ انہوں نے اعتراض کیے تو ہم ڈر کر کے بیٹھ جا رہے, کام اور کام کرو, یہی ان کے اعتراض کا جواب ہے. کہا انہوں نے تقریر ترمذی پر اعتراضات کیے تو اب میں نے بخاری کی تقریر پر کام شروع کر دیا, اور امت کو تحفہ مل گیا, تحفۃ القاری شرح بخاری کے نام سے. تو ہمیں ریورس گیئر اپنی گاڑی میں رکھنا ہی نہیں ہے, ہماری عملی زندگی میں ریورس گیئر نہیں ہے, ہماری عملی زندگی کے اندر آگے والے ہی گیئر ہے. کوئی بھی کیسا بھی مخالف کچھ بھی کہے, ہمیں ڈرنا نہیں ہے اور ہمیں کام میں آگے بڑھنا ہے. بس یہ دیکھ لینا کہ ہمارا کام شریعت کی نظر میں صحیح ہے, بس ہمارے اکابر کی نظر میں صحیح ہے, بس اتنا کافی ہے, پھر آگے بڑھو. کسی کے اعتراض سے, اشکال سے ڈر نہیں جانے کا, کام میں آگے بڑھو, یہی جواب ہے. ابھی یہاں پہنچا تو دیکھو اسکول کے اوپر کتنا اچھا جملہ لکھا ہوا ہے, مجھے بہت پسند آیا. زندگی میں کہیں بنوو جو ہوئی تو تکلیفوں سامنو کروچ پڑ سے, کتنا اچھا جملہ لکھا ہے. زندگی میں کہیں بنوو جو ہوئی تو تکلیفوں سامنو کروچ پڑ سے, وہی تاکید اور لام تاکید ثقیلہ کے ساتھ جملہ لکھا ہوا ہے. یہ گجراتی کا لام تاکید ثقیلہ ہے, تو یہ بہت بڑی عبرت ہے, بہت بڑا سبق ہے. اس لیے آپ طے کر لو, کہ جو کام ہمارا شریعت کی نظر میں صحیح ہے, ہمارے اکابرین کے مشورے سے ہیں, اس کام پر کوئی بھی اعتراض کرے, اشکال کرے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. دین کے وہ کام میں ہم ہمت سے انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے. یہ پہلا عزم ہمارا ہونا چاہیے. دوسری بات, حضرت نے ہمارے بزرگوں کی سادگی کی فرمائی. آپ جانتے ہو حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ, آج پوری دنیا پر ان کے احسانات ہیں, پوری دنیا پر احسانات. آپ کو حیرت ہوگی, پچھلے دنوں ترکی گورنمنٹ نے استنبول کے اندر بڑا سیمینار کیا, الامام محمد قاسم نانوتوی و خدماتہ الجلیلہ, بڑا سیمینار کیا عالمی لیول کا, اور دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء کو دعوت دی. اس میں حضرت نانوتوی پر سیمینار کیا رجب طیب اردوغان نے ترکی میں حکومتی سطح پر, اور دنیا بھر کے علماء کو بلایا. اس کے چند ہی دن کے بعد میرا مڈاگاسکر رینین موریشیس کا سفر تھا, تو ایک پروگرام میں ترکی کے سفیر بھی ساتھ میں تھے, تو مجھے پوچھنے لگے کہ امام محمد قاسم نانوتوی کون ہے کہ ان کی خدمت پر ہماری حکومت نے اتنا بڑا سیمینار کیا. تو میں نے ان کو حضرت نانوتوی کے حالات سنانے شروع کیے کہ حضرت نانوتوی نے ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے کیا کیا قربانی دی تھی, وہ میں نے سنانا شروع کیا. اب وہ تو ایمبیسڈر آدمی فکس ٹائم کے لیے آئے اسے, اور جانے سے دو منٹ پہلے انہوں نے مجھے یہ سوال کیا. آپ یقین مانیے کہ وہ ڈیڑھ گھنٹہ تاخیر سے گئے, صرف دو منٹ میں نے حضرت نانوتوی کی ترکی حکومت کے لیے جو خدمات ہیں وہ سنانا شروع کی کہ کیا کیا خلافت کو بچانے کے لیے حضرت نے قربانیاں دی اور کیسے چندہ کیا, اور حضرت کی بیوی کے تین مرتبہ شادی کے زیورات ترکی کی خلافت کے لیے چندے میں گئے. حضرت کی بیوی تو بہت مالدار گھرانے کی تھی, دیوبند میں شیوخ گھرانے کی, بہت مالدار گھرانے کی بھی, سونے سے لگ کے آئی تھی نکاح کے بعد. پہلی رات میں حضرت نانوتوی نے کیا فرمایا, واہ رے واہ, حضرت کی سوانے بھی دی ہے. اور حضرت کے پوتے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جب یہ واقعہ سناتے تھے خود روتے تھے, مجمع کو رلاتے تھے, اور میں نے بھی ترکی کے سفر نامے میں وہ پورا واقعہ نقل کر دیا ہے. وہیں سے دادی جان کو دادا جان نے کہا کہ تو مالدار میں غریب, دو ہی شکل ہے موافقت کی, یا تو میں مالدار بن جاؤں یا تو غریب بن جاوے. کہا میرا مالدار بننا مولوی کا ناممکن ہے, اب ایک ہی شکل ہے کہ تو میری سطح پہ آ جاوے تو ہم دونوں میں موافقت رہے گی, ورنہ ایک مالدار ایک غریب کبھی موافقت نہیں ہو سکتی. ترغیب کی پہلی رات میں اس عورت نے اپنے سارے زیورات ترکی کی خلافت اسلامیہ کے بچانے کے چندے میں اسی وقت صدقے میں دے دی, پہلی رات میں. پھر کچھ دنوں کے بعد گئی میں کہ وہاں سے آئی تو ابا بہت ذہین تھے, انہوں نے پھر سے زیورات بنا کے دیے, کچھ کہے پوچھے بھی گئے. دوسری مرتبہ سارے زیورات دوسری مرتبہ بھی حضرت نے دلوا دیے, اور ایسی ذہنی تشکیل کی کہ دادی اماں دنیا سے ولیہ بن کر کے گئی. کبھی بھی ان کی تہجد فوت نہیں ہوئی. تو میں نے سارے واقعات سنائے ان کو, تو سفیر بیٹھ کے سنتے رہے, ڈیڑھ گھنٹے سے اوپر تک میری باتوں کو وہ سنتے رہے. اچھا, میں نے کہا اسی کی تو برکت ہے کہ آپ کی ترکی حکومت نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے مبارک والا کپڑا دارالعلوم دیوبند کو ہدیہ ایسے ویسے تھوڑا ہی دیا ہے, یہ اس کے پیچھے پس منظر ہے, یہ اس کی یہ تاریخ ہے. اتنے بڑے آدمی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی, ہماری قاسمی نسبت اس سے جڑی ہوئی ہے, کیسے سادے سمپل لیتے تھے آپ کو معلوم ہے, ہرے لنگ کی لنگی پہنتے تھے. میرے استاد محترم حضرت مولانا واجد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سنایا, یہ مولانا ندیم الواجدی ہے نا, یہ یاسر ندیم, ان کے دادا میرے استاد مولانا واجد حسین صاحب نے مجھے سنایا, ایک ہری لنگی حضرت نانوتوی پہنتے تھے اور کھدڑ کھادی, اپنے یہاں تو کھادی اس وقت بہت عمدہ ملتی ہے, پہلے کھادی ایک دم تھرڈ کلاس ملتی تھی, وہ کھادی کا ڈھیلا ڈھالا جھپکا, का कोई आदमी देखे तो पहचान नहीं सकता कि हजरत नानकवी है। ऐसी सादगी के अंदर हजरत नानकवी ने जिंदगी गुजारी, एकदम सिंपल आम आदमी की तरह देवबंद में घूमते थे रहते थे। हजरत शकुलीन मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, हमारी हदीस की सनद में जिनका तस्केरा आता है, अंग्रेज ने एक मौके पर यूं कहा कि अंग्रेज की हुकूमत जिसमें सूरज गुरूब नहीं होता था, लेकिन ये 4.5 फीट के आदमी ने पूरी अंग्रेज हुकूमत को हिला करके रख दिया। अंग्रेज का जुमला था हजरत शकुलीन के लिए कि जिस अंग्रेज की हुकूमत को कोई हरा नहीं सका, सूरज गुरूब नहीं होता था, ये 4.5 फीट का मौलवी, हजरत का कद थोड़ा पस्त था, ये 4.5 फीट के मौलवी ने पूरी अंग्रेजी हुकूमत को हिला करके रख दिया। और यूं कहते थे अंग्रेज कि मौलवी महमूद हसन को अगर हम जला भी देंगे तो उनकी राख में से भी अंग्रेजों की दुश्मनी की बदबू निकलेगी, ऐसा ये मौलवी है। हजरत शेखुलहिंद रहमतुल्लाह अलैह जिनसे अंग्रेज हुकूमत डरती थी, इतने सादे सिंपल इंसान थे, इतने सादे सिंपल इंसान थे कि देवबंद के अंदर लोग उनको बड़े मौलाना कहते थे। हजरत शेखुलहिंद को शेखुलहिंद नहीं कहते थे, देवबंद के आम लोग बड़े मौलाना। एक मरतबा कोई आदमी कहीं से मिलने आया जो हजरत को पहचानता नहीं था, सख्त गर्मी के वक्त में दोपहर में, और हजरत के घर पे दोपहर में जाकर के दरवाजा खटखटाया, हमारे कैलूला को कोई डिस्टर्ब करे तो क्या हो जाए। अभी हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब की बात सुनी ना आपने, हमारे कैलूला को कोई डिस्टर्ब करे तो क्या हाल हमारा हो जाए। दोपहर के वक्त में हजरत शेखुलहिंद का आराम का वक्त, उसने आके उठाया, हजरत उठे दरवाजा खोला, कौन कहाँ से आए, तो कहा बड़े मौलाना को मिलने आया। हजरत ने कुछ नहीं फरमा, आइए तशरीफ लाइए। घर में गए, हैंड पंप चला करके ठंडा पानी लाए, उनके सामने रख दिया। फिर हाथ पंखे होते थे, ये पंखे नहीं थे उस वक्त, हाथ पंखे से हजरत उसको हवा डाल ले। बेचारा किसी गांव से चल के धूप में पसीने में आया है, पंखा डालने लगे, कहा चाय पियोगे या शरबत बनवाओ, शरबत लेकर के आओ। फिर कहा शरबत लेकर के, हजरत शरबत लेकर के आए, फिर उसको पंखा डाल ले। अब वो आदमी उगता गया और कहने लगा, भाई आप हमको पानी पिला रहे हो, शरबत पिला रहे हो, पंखा डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जल्दी से बड़े मौलाना की मुलाकात कराओ ना, मैं तो उनको मिलने आया हूँ, जल्दी से मुलाकात कराओ, बड़े मौलाना कब मिलेंगे, मैं तो खास उनको मिलने आया। तब हजरत शेखुलहिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बड़े मौलाना कौन है वो तो मैं नहीं जानता, महमूद हसन तुम्हारा खादिम तुम्हारे पास मौजूद है, महमूद हसन तुम्हारा खादिम तुम्हारे पास मौजूद है, उलाई का आबाई फजीनी बिमिस्लिही, ये हमारे बाप दादा है। कैसी सादगी वाली जिंदगी उन लोगों ने गुजारी, कैसी सिंपल जिंदगी उन लोगों ने गुजारी कि उनसे इस्तिफादा करना इतना आसान था, एक आम आदमी भी आकर के और उसकी वो खिदमत कर रहे हैं अकीदत से मोहब्बत से। ये अपने अंदर लाओ, अपने आप को जैसे हजरत ने फरमाया कि मेरा ये मनसब, मेरा ये मेरा ओहदा, ये मेरा मकाम, इसके लायक और काबिल मत समझो, एक सादगी वाली जिंदगी। और आपने मिश्कात शरीफ के अंदर पढ़ा है ना सहाबा की खूबियों में, अकल्लुन्नास तकल्लुकन, बनावट कुछ नहीं थी। बल्कि बुखारी के सबक में आपने पढ़ा है कि जब तक हुजूर के लिए चौकी नहीं बनाई गई, वहां तक तो बाहर से आने वाला आदमी पहचान नहीं पाता था कि इमामुल अंबिया कौन है और सहाबा कौन है, कौन खातिमुल अंबिया है और कौन सहाबा है। इस तरह हुजूर मिलजुल के बैठते थे। कई रिवायतों में है ना सवाल, अय्युकुम मोहम्मद, तुम में से मोहम्मद कौन है, बाहर से आने वाला पूछ रहा है, अय्युकुम मोहम्मद, कौन तुम्हारे अंदर मोहम्मद है। कैसी सादगी वाली जिंदगी, कैसी सिंपल जिंदगी, क्यों बाहर से आने वाला को पूछना पड़ता था, इमामुल अंबिया है खातिमुल अंबिया है। बस ये चीज अपने अंदर लाओ, इम्तियाजी मकामात कि मेरी एक शान हो, मेरी बान हो, मेरी आन हो, ये सब चीजें अपने अंदर खत्म करो। मेरे हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिस जमीन के ऊपर नशेब होता है, यानी ढलान होता है। गुजराती में कहते हैं नीचाण वाली जमीन होती है, पानी बहकर के उसी की तरफ जाता है। पानी बहकर के नशेब वाली जमीन में, नीचाण वाली जमीन में जाता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे सर का ताज उलमा, अगर हमारे अंदर तवाज़ू होगी तो हमारा इल्मी फैज चलेगा, हमारा इल्मी फैज चलेगा, हमारे इल्मी अमली रूहानी फयूज चलेंगे। अपने अंदर तवाज़ू पैदा करो। का नशेब की तरफ पानी चलता है, नीचाण वाली जगह पर पानी चलता है, ढलान की तरफ पानी चलता है, ये है तवाज़ू। अपने अंदर तवाज़ू पैदा करो, अल्लाह ताला हमारे इल्मे फैज को खूब जारी करेंगे, खूब जारी करेंगे, खूब जारी करेंगे। आप हैरत में पड़ोगे। आप सबने नाम सुना है इमामुल मुहद्दिसीन हजरत अल्लामा मोहम्मद अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े इमाम। लोग अपनी जगह हदीस पढ़ के, कई साल तक हदीस पढ़ा के फिर हजरत शाह साहब से दौरा पढ़ने आते थे। ऐसे भी कई उलमा हैं कि जिन्होंने पहले हदीस पढ़ी पढ़ाई फिर हजरत अल्लामा कश्मीरी से दौरा पढ़ने आए, ऐसा हजरत का इल्म था। लेकिन जिस जमाने में वो डाभेल तशरीफ लाए 1347 हिजरी के अंदर, 1346-47 में जब डाभेल तशरीफ लाए तो उस वक्त ये दावत और तबलीग की मुरवजा मेहनत जारी नहीं हुई थी, वो जमाना था। तो हजरत जामिया और गांव दूर है, इतना बड़ा मुहद्दिस शाम के वक्त के ऊपर गांव में जाते थे। उस वक्त गांव में 2-3 मस्जिदें थी, गांव में जाते थे, कभी मगरिब पड़ी कभी असर पड़ी, और नमाज से सलाम फिराने के बाद मगरिब में मसलन शाह साहब खड़े होकर ऐलान करते थे, अनवर शाह आया है, कुछ दीन की बात सुनाएगा, सुन्नत नफिल पढ़ के बैठ जाओ। अनवर शाह आया है, कुछ दीन की बात सुनाएगा, सुन्नत नफिल पढ़ के बैठ जाओ। अब मजमा नया नया हैरान कि इमामुल मुहद्दिसीन इतने बड़े हाफिजुल हदीस, पूरी बुखारी हजरत को जुबानी याद थी। बुखारी की क्या खसूसियत, सैकड़ों किताबें जुबानी याद थी। वो एक मरतबा एक गैर मुकल्लिद दिल्ली में मुनाजरा करने आया, हजरत किताब लेने गए थे, तो मुनाजरा करने आया हजरत शाह साहब से। तो हजरत ने फरमाया कि देख तू अपने आप को अहले हदीस कहता है, चल हदीस सुना बुखारी की। तो बुखारी बुखारी कहता है, चल बुखारी सुना। तो उसने पहली हदीस तो बहुत जोशो खरोश में इन्नमल आमालु बिन्नियात सुना दी। आगे गाड़ी चलती ही नहीं, चलती ही नहीं। फिर कहने लगा, वो जिद में आ गया, अब आप सुनो। तो हजरत शाह साहब ने बुखारी सुनाना शुरू किया, बुखारी खोल के बैठ गया, 13वें सफे के ऊपर पहुंचे, वो उठ के भाग गया कि इनसे क्या मुनाजरा हो रहा है, इनको तो बुखारी का हर हर लफ्ज जबानी याद है। उठ के भाग गया वहां से, जगह पर से। तो इमामुल मुहद्दिसीन इतना ऊंचा मकाम, लेकिन देखो दीन पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं, अवाम में जाकर के भाइयों बैठ जाओ, अनवर शाह कुछ सुनाएगा आपको। फिर लोग हैरान रहते कि शाह साहब क्या बयान करेंगे। हजरत की तकरीर उर्दू में छपी है अनवारुल बारी, अरबी में छपी है फैजुल बारी बुखारी की। वो पढ़ो तो बहुत सी जगहों पर मौलवियों को भी समझ में नहीं आता कि हजरत क्या बहस कर रहे हैं, वो हल करना पड़ता है बहुत मेहनत से। अब आवाम सोच रहे हैं कि हजरत क्या कहेंगे, लेकिन खड़े होने के बाद लोगों को नमाज के बुनियादी फराइज, वुजू के फराइज, गुसल के फराइज, कलिमे तैयबा का मुजाकरा करते खड़े होकर के। ये हमारे अकाबिरी जिनको पूरी बुखारी याद, लेकिन आवाम को क्या सिखा रहे हैं, कलिमे तैयबा, कलिमे शहादत, वुजू के फराइज, गुसल के फराइज, नमाज के फराइज। मेरे उलमा, आज हमें ऐसी चीज बयान करने में शर्म है कि ये तो मेरे इल्मी मकाम से बहुत नीचे की बात है। मैं तो शानदार मजमून बयान करूं, लफाजी और लच्छेदार तकरीरें करूं। नहीं नहीं नहीं, उम्मत की जरूरत को सामने रख करके बयान करो। उम्मत की क्या जरूरत है, क्या उम्मत का तकाजा है, वो बयान करो। और मेरे मुसलमान भाइयों, میں بہت محتاط عدد آپ کو کہوں، آدھی امت کو اس وقت پورا کلمہ شہادت معلوم نہیں ہے. آدھی امت کو کلمہ شہادت اور اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے. میرے معزز علماء، میں آپ سے بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ امت کی بنیادی ضرورت کلمہ، ایمان مجمل، ایمان مفصل، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، عقیدے کی باتیں یہ جمعہ کے بیانوں میں لاؤ، اس کا تذکرہ کرو جمعہ کے بیانوں میں. میں شعبان کے اواخر میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا، جو پہلے رات جو میزبان تھے میں ان کو روبرو یاد نہیں تھا، کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی. مجھے کہنے لگے، یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ حضرات اس کو لو، مجھے کہنے لگے کہ میں اسکول میں پڑھتا تھا انڈیا میں جب تھا تب، اور ایک مرتبہ آپ ہماری بستی میں تشریف لائے اور آپ نے بیان کیا نماز کے متعلق. تو نماز کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھنی ہے، تو کہا ثنا کا لفظ بولنا نہیں ہے، سیدھا پڑھنا ہے سبحانک اللہم. یہ مسئلہ آپ نے نماز کا سمجھایا تھا. وہ نوجوان مجھے کہنے لگا کہ میں تو جب سے سمجھ میں آیا، شعور آیا، تب سے جب بھی نماز پڑھتا تھا اللہ اکبر ثنا سبحانک اللہم یہی پڑھتا تھا. اس وقت آپ کا بیان سننے کے بعد میں نے لفظ ثنا ختم کیا. آپ دیکھو امت کو چھوٹی چھوٹی باتیں معلوم نہیں ہیں. ہمارے یہاں سملک مسجد میں ایک وقت ہمیں بڑے لوگوں کے لیے مدرسہ عشاء میں شروع کیا، ہمارے محتیم صاحب خود اس میں بیٹھتے تھے. محتیم صاحب نے ایک مرتبہ مجھے سنایا کہ ایک 70 سال کے بوڑھے نے یوں کہا کہ 70 سال کی عمر میں میں نے لفظ ثنا چھوڑا، بالغ ہوا تب سے لے کر کے 70 سال تک نماز کے شروع میں ثنا سبحانک اللہم پڑھتا رہا. امت کو چھوٹی چھوٹی باتیں معلوم نہیں ہے. بہت ادب سے میری آپ سے درخواست ہے، اسلام کے بنیادی عقیدے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، بنیادی طہارت، وضو غسل کے مسائل، اس کو بیانوں میں لاؤ اور امت کو عملی طور پر سمجھاؤ. اس کی آج کے حالات میں بہت ضرورت، بہت ضرورت، بہت ضرورت. ایک لڑکا میرے ساتھ اسکول میں پڑھا تھا، پھر میں مدرسے میں گیا، وہ کاروبار میں گیا. اس کی شادی مجھ سے بہت پہلے ہو گئی، تو میں نے افتا کے بعد شادی کی، افتا کے سال اس کے افتا کے بعد. تو جب اس لڑکے کی شادی ہوئی تو شادی کے دن رات 1 بجے وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا اور آ کر مجھے کہتا ہے کہ بھائی آج جو صبح میں غسل کرنا ہے اس میں نیت کیا کرنے کی اور وہ غسل کیسے کرنے کا، وہ پوچھنے کے لیے میں آیا ہوں تمہارے پاس. تو پہلے تو میرے دل پر چوٹ لگی کہ اللہ، یہ امت کا 23-24 سالہ نوجوان، 13-14 سال کی عمر میں آدمی آج کل عام طور پر بالغ ہو جاتے ہیں، کم از کم 10 سال تو ہو گئے بالغ ہونے کے، تو نے بیچارے نے غسل جنابت کیسے کرنا وہی تجھے نہیں معلوم، وہی تجھے نہیں معلوم. وہ تو اچھا ہوا دل میں دائیا ہوا کہ میں غسل جنابت کا طریقہ سیکھنے جاؤں. کتنے مسلمان ہیں کہ جن کو غسل جنابت کا طریقہ ہی معلوم نہیں. بہت ادب سے میرے معزز اکابر علماء، آپ سے درخواست میں کرتا ہوں، ایسی ایسی چیزیں اس وقت بیان میں لاؤ، بیان میں اس کا تذکرہ کرو، امت کو سکھاؤ. اس لیے کہ بہت بڑا طبقہ صحیح مکتب پڑھ ہی نہیں پایا، صحیح مکتب ان کو پڑھنے کو ملا ہی نہیں، یا یہ کہ پڑھا تو بھول بھلا گئے اور یہ چیز ان کو معلوم نہیں. کیا شرک ہے، کیا کفر ہے، کیا ایمان ہے، کیا کفر ہے، ان کو معلوم نہیں. وہ تو سب چیز کو جائز سمجھتے ہیں، اور چونکہ ہم لوگ خبروں پر نظر رکھتے ہیں، حالات پر نظر رکھتے ہیں، اس لیے جو عقیدے کو بگاڑنے والی باتیں چل رہی ہو اس کے مطابق لوگوں کی ذہنی سازی کرو کہ ابھی یہ عقیدہ چل رہا ہے سوشل میڈیا میں، اخباروں میں، ٹی وی چینلوں پر، اسلامی عقیدہ یہ ہے، اسلام کا نظریہ یہ ہے. یہ چیز نوٹ کرو،
کہ جو چیزیں اخبارات میں میڈیا میں غلط چل رہی ہے اس کے متعلق صحیح اسلامی نظریہ اور عقیدہ امت کو سمجھانا، یہ آج کے حالات کی ہماری بہت بڑی ذمہ داری. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان کا پتنگ اڑاتے ہیں، بلکہ بہت سے اللہ معاف فرمائے مولوی بھی اڑاتے ہیں پتنگ، وہ کہتے کھیل ہے، یہ کھیل ہے. حالانکہ آپ اس کا پس منظر جو دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے. پتنگ کھیل نہیں ہے، یہ ایک دھارمک چیز ہے، دھارمک شعار ہے، ان کا مذہبی شعار ہے، کوئی کھیل نہیں ہے. اس کے پیچھے پوری ایک مذہبی داستان ہے، دھارمک کہانی ہے، اور اس کا اڑانا مسلمان کے لیے کسی حال میں جائز ہو ہی نہیں سکتا، لیکن امت کو معلوم نہیں اور امت اڑاتی اور ہم لوگ رہنمائی نہیں کر پاتے. ہمارے یہاں تخصص میں طلبا آتے ہیں تحفظ شریعت میں، تو میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ بیٹو جو بھی تہوار آئے گا دوسرے مذہب والوں کا، اس تہوار سے دو تین جمعہ پہلے آپ کا بیان اسی موضوع پر ہونا چاہیے. مثلا کرسمس آئے گی دسمبر میں، تو کرسمس سے پہلے آپ مطالعہ کرو، بھائی کرسمس کیا چیز ہے، ہیپی نیو ایئر کہنا کیسا ہے، ان کو ایسی مبارکبادی دینا کیسا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے، عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے، یہ امت کو دو تین جمعہ میں بیان کرو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کرسمس کیا چیز ہے اور ہیپی نیو ایئر کہنا غلط کام ہے. یہ چیزیں بتاؤ امت کو. آج امت کو شہد کیا ہے اور زہر کیا ہے اس کی تمیز باقی نہیں رہی ہے. یہ ہماری ذمہ داری کیا امت کی رہنمائی کرے اس سلسلے کے آئیے. تو حضرات، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بڑے فضائل سے نوازا ہے. جب ہم علم اور علماء کے فضائل کو بیان کرتے ہیں تو لگتا ایسا ہے کہ وہ سارے کے مصداق ہم ہی ہیں. اس طرح ہم بیان کرتے ہیں عجیب عجیب فضائل، اور واقعہ بھی ہے کہ یہ فضائل اللہ نے عطا فرمائے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو اونچا درجہ عطا فرمایا. اللہ اکبر، اونچا درجہ. ہمارے سلسلے حنفیہ کے بڑے بزرگ امام حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کا واقعہ تو سنا ہے نا آپ لوگوں نے. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں ملاقات کی، پوچھا اللہ کے دربار میں جب آپ کو پیش کیا گیا تو کیا ہوا، اللہ کے دربار میں جب پیش کیا گیا تو کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں موت کے بعد پیشی ہوئی تو وہاں سے جواب دیا گیا، اگر تم کو عذاب دینا ہوتا تو ہم اپنے دین کا علم تمہارے سینے میں نہ رکھتے. تم کو ہم نے ہمارے دین کا علم اسی لیے دیا تھا تاکہ ہم تم کو جنت سے نوازے، اپنی رضا سے نوازے. بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز. لیکن جہاں علم کے فضائل ہے وہاں ذمہ داریاں بھی ہماری بہت بڑی ہے. آپ نے حضرت امام محمد کے حالات میں سنا ہے نا، رات میں آپ مطالعہ کرتے ہوتے اور باندی مقرر تھی، وہ آپ کے اوپر پانی ڈالتی تھی، مقرر تھی باندی. کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا ظلم کرتے ہو اپنی ذات پر کہ رات رات دیر دیر تک کتابیں دیکھتے ہو، مسائل مستمبت کرتے ہو، آرام نہیں کرتے، پانی ڈلواتے ہو اپنے آپ کے اوپر. جیسے ڈرائیوروں کو رات میں گاڑی چلانی ہوتی ہے تو منہ پہ پانی مارتے رہتے ہیں. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پورے رئی شہر کے مسلمان اس امید پر سو گئے کہ رات میں کسی مسئلے کی ضرورت پیش آئی تو محمد ابن حسن شیبانی کو جا کے پوچھ لیں گے، لیکن محمد ابن حسن کس کے بھروسے پہ سو جاوے، وہ کس کے بھروسے پر سو جاوے. میرے بزرگوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، جہاں ہمارے فضائل ہے وہاں ہماری بہت بڑی ذمہ داری, بہت بڑی ذمہ داری, اور وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے امت کو اللہ کا صحیح دین پہنچا دینا, امت کو اللہ کا صحیح دین پہنچا دینا, یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری, بہت بڑی ذمہ داری. آپ کو معلوم ہے نا کہ مدینہ منورہ کے اندر دو واقعے ایک ساتھ ہو گئے, حدیبیہ میں دو واقعے ایک ساتھ ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, ایک طرف گرہن لگنا اور دوسری طرف حضرت ابراہیم کی وفات کا ہونا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات اور گرہن لگنا دونوں ایک ساتھ ہو گیا. اب دیکھو یہ ہماری ذمہ داری, میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے ہمیں کام کرنا ہے. اب عرب میں گرہن کے لیے کیا مشہور تھا, کسی بڑے آدمی کی موت ہوئے, کسی بڑے آدمی کی پیدائش ہوئے تو آسمان پہ گرہن لگتا ہے, یہ عرب میں مشہور تھا. اور ذالک تقدیر العزیز العلیم, حضور کے بیٹے سے بڑی شخصیت کیا ہوگی, ان کا انتقال ہو گیا, اب لوگوں کے ذہن بگڑ سکتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بیان فرمایا, کیا بیان میں فرمایا, یہ کسی کی موت اور حیات سے گرہن نہیں ہوتا, یہ تو اللہ کی قدرت ہے. اللہ سورج اور چاند کو جب چاہے روشن بنا دے, جب چاہے روشنی چھین لیتے ہیں اور ان کو اندھیرا اور کالا بنا دیتے ہیں, یہ سمجھایا. تو امت میں جب کبھی بھی ایسا کوئی نازک موقع آئے تو اس وقت سمجھانا ہماری ذمہ داری. کوئی بھی نازک موقع آئے ایمان کی لائن سے, عقیدے کی لائن سے, اعمال کی لائن سے, اس موقع پر امت کو شرعی رہنمائی, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور اس میں ہر چیز آپ کو معلوم ہو کوئی ضروری نہیں, آپ اپنے بڑوں سے پوچھ لو. کوئی موقع آیا کہ بھائی اس کا شرعی حکم بتلانا ہے تو آپ کو معلوم نہیں ہے, اساتذہ کرام کو فون کرو, واٹس ایپ پر میسج کرو, حضرت مجھے آج جو ہے بیان کرنا ہے, ایک دوسرے کے اوپر تہوار میں کلر اڑاتے ہیں اس موضوع پر تو اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے, حضرت ذرا مجھے بتا دیجئے. تو آپ کے اساتذہ کرام واٹس ایپ کے اوپر آپ کو مسائل شیئر کریں گے اور اس کو پڑھ کر کے آپ امت کو رہنمائی کر دو کہ دوسرے مذہب والوں کے تہوار پر کلر چھڑکنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, شرعی مسئلہ کیا ہے. ہر چیز ہمیں معلوم ہو کوئی ضروری نہیں. بہت سو کو یہ صلاحیت بھی نہیں ہوتی کہ کتاب میں ڈھونڈ پاوے, بہت سے ماشاءاللہ کتاب سے نکال لیتے ہیں, بہت سے کتاب سے ڈھونڈ نہیں پاتے. اساتذہ کرام سے رجوع کرو, اساتذہ آپ کو واٹس ایپ پر دیں گے, اساتذہ آپ کو جو ہے اس کی کاپی دے دیں گے اور انشاءاللہ کام بن جائے گا. تو یہ طے کر کے جاؤ آج کی اس مبارک مجلس کے اندر کہ جو بھی موقع امت کے اندر آئے ایمان کا, عقیدے کا, اعمال کا, اس موقع کے اوپر انشاءاللہ ہم ان کی شرعی رہنمائی کریں گے. کہو انشاءاللہ, یہ عزائم لے کر کے جاؤ. اور حضرت نے کتنی اچھی بات فرمائی ابھی, حضرت مولانا سید بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ کا اور مولانا نذیر میاں صاحب کا واقعہ سنایا. مولانا بدر عالم صاحب بہت بڑے آدمی تھے. ابھی کچھ سال پہلے بکی قبرستان میں کچھ کھدائی ہوئی تو مولانا کی قبر مبارک بھی کھل گئی, تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پوری لاش مبارک اور کفن مبارک جیسے کا ویسا ہی تھا, اس میں ذرہ برابر بھی کوئی خرابی نہیں آئی تھی. اتنے اونچے درجے کے محدث گزرے. لیکن دیکھو حضرت مولانا نذیر میاں صاحب نے توجہ دلوائی تو شادی میں شرکت کیے بغیر واپس چلے گئے. یہ ہمارے اکابر کا واقعہ ہے. آج تو اللہ معاف فرمائے ہمیں کھانے کا شوق, حب جاہ, حب ہدیہ اور حب مال, ہم غلط شادیوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں, غلط جگہ بھی پہنچ جاتے ہیں. نہیں, جہاں منکرات ہو, جس شادی میں منکرات ہو رہے ہو, غلط کام ہو رہے ہو, آج جمعہ کا دن ہے, اللہ سے وعدہ کرو کہ ایسی شادیوں میں شرکت نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ حضرت نے فرمایا کہ ہم اصلاح معاشرہ کی تحریکیں چلاتے ہیں لیکن ہم ہی چلے جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ مدرسے میں چندہ دیتے ہیں, ہماری کمیٹی کو چندہ دیتے, اس لیے جانا پڑتا ہے. گویا کہ ہم نے چندے کے لیے دین کو قربان دیا. کہاں گئی ہماری ایمانی غیرت؟ کہاں چلی گئی ہماری ایمانی غیرت؟ ندیم صاحب جب پہلی مرتبہ ڈابیل تشریف لائے تو انہوں نے اپنے استاد جامعہ ڈابیل کے فاضل اول حضرت علامہ محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب بات سنائی کہ اس وقت باقاعدہ بھی جامعہ علوم الاسلامیہ قائم نہیں ہوا تھا, اب تو بہت عالیشان مسجد مدرسہ ہے. یہ جو آپ کا اس مدرسے کا احاطہ ہے نا, اس سے کم از کم 20 گنا بڑا وہ مدرسہ اب تو بن گیا ہے. ہاں, ہزاروں طلبہ پڑھتے ہیں. اس وقت ایک چھوٹی مسجد میں مدرسہ تھا. حضرت علامہ بنوری جلال الدین شریف پڑھا رہے تھے اور ایک سیٹھ صاحب سہن میں ٹہل رہے, چکر لگا رہے ہیں سیٹھ صاحب, اور ایسی انداز میں وہ چل رہے کہ ذرا تکبر ٹپکتا ہو جیسے کہ کوئی بڑا احسان کرنے آیا ہو. حضرت علامہ پٹھان مزاج تھے تو ان کو یہ ادا پسند نہیں آئی. اب جیسے ہی سبق ختم ہوا تو آ کر حضرت کو کہتا ہے بہت بڑی رقم تھیلی میں لے کر آیا تھا, حضرت مدرسے کے لیے چندہ لے کر کے آیا ہوں. حضرت علامہ بنوری نے کیا فرمایا؟ ہمارے مدرسے میں اس سال کے بقدر چندہ آ چکا ہے, ہمیں اس چندے کی کوئی ضرورت نہیں, واپس لے جاؤ, لے جاؤ واپس. اس لیے کہ وہ سیٹھ صاحب کا انداز علماء کے سامنے ایک توہین کا انداز تھا, اس بنیاد کے اوپر اس کا چندہ لاکھوں میں حضرت نے ٹھکرا دیا. نہیں چاہیے تمہارا چندہ, لے جاؤ واپس, ہمارے مدرسے کو اللہ چلائے. پھر عصر کی نماز کا وقت ہوا, نماز پڑھی اور حضرت نکلے, تلامیزہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں شیخ کے. وہ معلوم ہے آپ کو, حضرت جوتے پہنتے تھے, وہ بہت بورے تھے لال. تو حضرت کے جوتے جب پیر حضرت رکھنے گئے تو پیر جا ہی نہیں سکتا اندر, بھائی دیکھو کیا ہے پیر میں. تو سیٹ صاحب ساری دولت حضرت کے جوتے میں دبا کے چلے گئے تھے, حضرت کے جوتے میں ساری دولت پیسے دبا کر کے جو چندہ لائے تھے وہ چلے گئے تھے. حضرت نے تلامی صاحب کو قریب بلایا, بیٹھو, دنیا پرستوں کے پاس بھی دنیا آتی ہے اور فقیر مولویوں کے پاس بھی دنیا آتی ہے. دنیا پرست دنیا کے سامنے ذلیل ہو کے جاتے ہیں اور فقیروں کے پاس دنیا ذلیل ہو کر کے آتی ہے. دیکھو میں نے ٹھکرا دیا اور مقدر میں تھا تو یہ دولت دیکھو میرے جوتے میں ٹھوس کے وہ چلا گیا. یہ مقام اپنے اندر پیدا کرو کہ شریعت کے خلاف جس شادی میں جس منگنی میں کچھ ہو رہا ہو ہم بائیکاٹ کریں گے, اور وہ پوچھے تو صاف کہہ دیں گے آپ کے یہاں شادی میں خلاف شرع کام تھا اس لیے ہم نہیں آئے. کوئی بانا نہیں کہ بیمار تھے, ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی, کوئی بانا نہیں. یہ ہے نہیں انل منکر, صاف صاف کہہ دو, پہلے سمجھاؤ, دعا کر کے سمجھاؤ, نہیں مانے تو بائیکاٹ کرو, تو جا کر کے ہماری محنت کامیاب ہوگی, کارگر ہوگی, فائدہ مند ہوگی. ایک دوسرا مضمون مجھے عرض کرنا ہے, اس کے متعلق واقعہ ہے, لیکن ابھی عرض کر دوں. حضرت علامہ بنوری کا تذکرہ آیا اس واسطے, جس جماعت نے حضرت سے آخری دورہ پڑا اس جماعت کے ایک مولانا صاحب میرے سے اچھے تعلق رکھتے, موزمبک میں رہتے. جب وہ ڈابیل تشریف لائے تھے تو میں نے طلبا میں بیان کروایا ان سے, تو انہوں نے حضرت علامہ بنوری ڈابیل کے فارغ اور وہ علامہ کے آخری شاگرد, تو انہوں نے حضرت علامہ بنوری کے واقعات سنائے. اس میں ایک عجیب بات سنائی, عجیب بات سنائی کہ حضرت مدرسے کے دارالاقامہ میں صبح صادق سے پہلے تشریف لاتے تھے, محتمیم اور بانی دارالاقامہ میں فجر میں طلبا کو اٹھانے کے لیے آتے تھے. جو طالب علم بھی سویا ہوتا تھا اس کی چارپائی حضرت الٹی کر دیتے تھے, اٹھا کر کتورا پڑھتے تھے. مدرسے میں علم حاصل کرنے آئے اور تہجد نہیں پڑھتے, سوئے رہتے ہو. تہجد نہ پڑھنے پر حضرت اتنے ناراض ہوتے تھے کہ پوری چارپائی الٹ دیتے تھے ان کی. وہ پٹھان تھے, مضبوط آدمی تھے. یہ تھے ہمارے حقائق میرے معزز علماء, میں آپ سے یہ نقطہ کہنا چاہتا ہوں، رات میں نماز پڑھ کے، دعائیں کر کے، اللہ سے مانگ کر کے جب ہم لوگ لے کر کے امت کو پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ یہ تمام نبیوں کے سردار کو اللہ فرما رہے ہیں اور خود اللہ گواہی دے رہے ہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ نبی جی آپ دن میں بہت مشغول ہوتے ہو، اللہ گواہی دے رہے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ دن میں بہت مشغول ہوتے ہو، اللہ گواہی دے رہے ہیں۔ اور آپ کا میرا ایمان ہے نا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولی کائی کی تھی؟ خالص دین پہنچانے کی مشغولی تھی۔ پھر بھی اللہ نے کیا حکم دیا، رات میں تہجد پڑھو، دعائیں کرو، اللہ سے لو تو کچھ ملے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے۔ جو علماء فجر کے بیان میں تھے آپ میں سے، تو حضرت نے علامہ رومی والی بات سنائی تھی نا، وہ کہ وہ بات بیان کرتے رہیں گے، بولتے رہیں گے تو اخیر میں جیسے کنویں میں سے پانی نکالتے رہو تو کیچڑ آتا ہے، کنکر آتا ہے، مٹی آتی ہے، خلوت میں جا کر اللہ سے کچھ لینا پڑتا ہے تو صاف ستھری چیز امت کو ملتی ہے۔ کتنی پیاری بات سنائی، اس پر حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کا ملفوظ مجھے یاد آ گیا۔ حضرت مولانا قمر زمان صاحب کے مرشد اول حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب فتح پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خلوت میں خالق سے لوں گا نہیں، بہت قیمتی جملہ ہے، جب تک خلوت میں خالق سے لوں گا نہیں جلوت میں میں تمہیں کیا دوں گا، جب تک خلوت میں خالق سے لوں گا نہیں وہاں تک میں تمہیں جلوت میں کیا دوں گا۔ تنہائی میں تہجد پڑھ کے، ذکر کر کے، دعا کر کے اللہ سے لینا، اپنی روحانی نسبت کو مضبوط کرنا، پھر جا کر کے لوگوں کو اللہ کا دین سکھانا، یہ صفت ہمارے اندر ہو۔ میرے معزز علماء، اگر صبح میں اٹھ کے تہجد پڑھو، اب تو ٹھنڈی کے دن آ رہے ہیں، رات لمبی ہو رہی ہے، تہجد میں میں کہتا ہوں سیل پڑتا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں تہجد کا سیل پڑ جاتا ہے کہ جن دوسرے دنوں میں جو فجر کا ٹائم، ان دنوں میں آپ تہجد بھی اس کے بعد والے ٹائم میں آپ پڑھ سکیں گے، ایسا زمانہ اب آتا ہے، تو اس میں تو تہجد بہت آسان ہے۔ ورنہ کم سے کم آخری درجے میں اتنا تو کرو کہ رات کو سونے سے پہلے تہجد پڑھ لیا کرو، عزم کرو آج سے کہ انشاءاللہ صبح میں یا رات سونے سے پہلے تہجد کی پابندی کرے، کہو انشاءاللہ العزیز، یہ کرو۔ امام ابن ماجہ نے کئی روایتیں نقل فرمائی ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر کرم فرمایا کہ صبح میں اٹھنا بہت مجاہدے اور مشقت کا کام ہے، کبھی طرح کے بعد کی دو رکعت نماز یہ تہجد کے قائم مقام ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ہم لوگوں سستڑوں کے لیے بڑی نعمت والی حدیث ہے، بڑی نعمت کی حدیث، کم سے کم رات کو سونے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو، چار رکعت پڑھ لو اور سو جاؤ، اس پر بھی انشاءاللہ تہجد کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کے پڑھو تو بہت اچھا، اور تھوڑا سا اللہ سے دعا، تھوڑی سی اللہ سے دعا، یہ بہت ضروری ہے، اللہ سے لینا، اللہ سے مانگنا، پھر اللہ کے بندوں کو پہنچانا، تو اس میں انشاءاللہ جان آئے گی، تاثیر آئے گی، طاقت آئے گی، روحانیت آئے گی اس کے اندر، یہ بہت ضروری آج کے حالات کے اندر میرے مسلمان بھائیوں۔ تو میرے معزز علماء، حضرت نے جو بات فرمائی، منکرات والی شادیوں سے، گناہ والی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب یہ موبائل ہے مسئلہ، واٹس اپ ہے، فیس بک ہے، ہم لوگوں میں کتنے بھی بیان کرے اس میں کیا برائی، کیا برائی، کیا برائی، اس کا وہ اثر نہیں ہوگا جو ہم عملاً بچ کر کے دکھلاوے، جو عملاً ہم کو، ہم بچ کے امت کو دکھائیں گے، اس سے جو اثر آئے گا وہ اثر ہماری تقریروں سے آ سکتا نہیں۔ اب ایک طرف ہم واٹس ایپ کی برائیاں جمعہ کے بیانوں میں رات کے بیانوں میں کریں گے اور واٹس ایپ پر سب سے زیادہ ایکٹیو میں ہی ہوں، کوئی بھی خبر آئے گی صحیح سچی غلط جھوٹی مشکوک اس کو میں شیئر کروں گا، لوگوں میں پھیلاؤں گا، کوئی بات آئی تو اس پر کامنٹ لکھوں گا، اس پر اپنی رائے کا اظہار کروں گا، اس میں میں بہت آگے آگے ہوں۔ اب میں امت کو مشورہ دوں کہ بھائی یہ غلط چیز ہے استعمال مت کرو، تو کہاں سے ہماری تقریروں میں اثر آئے گا؟ ہمارے ایک بہت پرانے استاد حضرت کے بعد ہمارے یہاں ڈابھیل میں وہی دوسرے نمبر کے سینئر استاد ہے تدریسی خدمات کے اعتبار سے، حضرت الاستاد مولانا اسماعیل صاحب چاشمی دامت برکاتہم العالیہ، ہم نے عربی دوم سے لے کر دورے تک ان سے پڑھا۔ ابھی کچھ دن پہلے مدرسے میں طلبا کے اندر موبائل کی عادت چھڑوانے کی محنت ہو رہی تھی، تو حضرت نے کہلوایا کہ طلبا سے موبائل کی عادت نکلوانا بہت آسان ہے، اساتذہ کرام مدرسے کے وقت میں چھوڑ دے گئے، اساتذہ کرام مدرسے کے وقت میں چھوڑ دے گئے تو طلبا سے اس کی عادت چھڑوانا بہت آسان ہے۔ اب مولانا صاحب تو ہر وقت لے کر کے بیٹھے رہتے، ہر وقت اس پہ رائے لکھتے، شیئر کرنے کی نہ کرنے کی باتیں لوگوں میں پھیلاتے رہتے، پھر امت کو کہے کہ یہ غلط وہ غلط، کہاں سے اثر ہوگا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو خبریں آتی ہیں کلپ آڈیو ویڈیو بغیر تحقیق کے شیئر کرنا، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ منافقوں کی عادت ہے جو قرآن میں ذکر کی گئی۔ فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب امن کی خبر یا ڈر کی خبر بلا تحقیق منافقین پھیلا دیا کرتے تھے، عام کر دیا کرتے تھے۔ ہم سب اپنی برادری میں بیٹھے ہیں، اللہ کو گواہ رکھ کے فیصلہ کرو کیا یہ عادت ہمارے اندر نہیں ہے؟ ہر قسم کے ویڈیو، ہر قسم کے آڈیو، ہر قسم کے میسج ہم شیئر کرتے رہتے، گروپ میں بھیجتے رہتے ہیں، کیا قرآن کی آیت ہم نے نہیں پڑھی؟ فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، یہ منافقوں کی برائی بیان کی گئی۔ مسلم شریف تو آپ سب نے پڑھی ہے، ارے مسلم شریف تو پڑھی نا دورے کے ساتھ، مقدمہ مسلم بھی پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے، تو مسلم کے مقدمے میں کیا حدیث پڑھی؟ کفا بالمری کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کفا بالمری کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ہر سنی سنائی بات دوسروں کو بتلانا یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ آج واٹس ایپ کی دنیا میں، نیٹ کی دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ہر سنی سنائی بات ہم پھیلائیں گے، چلائیں گے، عام کریں گے، غلط عادت۔ میرے اکابر علماء، میرے معزز علماء، میرے سر کا تاج، آپ لوگ اس میں خوب احتیاط کرو، خوب احتیاط کرو۔ اس دور میں جو آدمی اس کے نیٹ کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا، انشاءاللہ بہت سے فتنوں سے اس کی حفاظت ہوگی۔ میں تحدیث بن نعمت پر بات بتاؤں اور فتنوں سے بچنے کا طریقہ بتاؤں، میں نے کبھی واٹس ایپ شروع نہیں کیا تھا، حالانکہ موبائل اس زمانے میں آیا جس زمانے میں آپ کے خواب میں بھی نہیں ہوگا، الحمدللہ۔ ہمارے ایک ساتھی ہے جنہوں نے موبائل کی پہلی ان کو جو ہے فرینچائزی ملی، بڑے عقیدت مند ہیں، تو انہوں نے مجھے پہلا موبائل ہدیے میں دیا، جب ہزاروں علماء کے پاس نہیں تھے تب انہوں نے مجھے موبائل ہدیے میں دیا، پھر واٹس ایپ آیا، نیٹ آیا، میں نے کبھی شروع نہیں کروایا، کبھی نہیں۔ یہاں تک کہ میرے مشفق، میرے استاد شیخ المشائخ حضرت مفتی احمد صاحب نے تین مرتبہ فرمایا اور چوتھی مرتبہ حکم دیا، تب میں نے واٹس ایپ شروع کیا حضرت کے حکم سے۔ اور حضرت نے کیوں فرمایا؟ کہ بہت سی دینی باتیں میرے پاس ہوتی ہے، تجھے میں بھیجنا چاہتا ہوں، کیسے بھیجوں؟ اس لیے واٹس ایپ شروع کر۔ اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں، آج جمعہ کے دن حضرت کے حکم کے بعد میں نے واٹس ایپ شروع کیا، وہاں تک نہیں کیا میں۔ اور دوسری بات کہوں آگے کی، الحمدللہ اسلم بھائی مجھ سے بہت محبت رکھتے ہیں، بہت عقیدت رکھتے ہیں، لیکن میرا واٹس ایپ نمبر ان کے پاس نہیں ہے، پوچھ لو، پوچھ لو ان کے پاس ہے میرا واٹس ایپ نمبر. حضرت مفتی سلیمان صاحب, مولانا سعید اکبر صاحب, بڑی عنایت ہیں ان کی میرے اوپر, آج تک ان کے پاس بھی میرا واٹس ایپ نمبر نہیں ہے. چند حضرات کے واٹس ایپ نمبر ہے میرے پاس. پوری دنیا کے اعتبار سے 12-15 آدمی میرے واٹس ایپ پر ہے, پوری دنیا کے اعتبار سے. ایک آدھ امریکہ سے ہے, ایک آدھ کینیڈا سے, ایک آدھ نیوزی لینڈ سے, ایک آدھ آسٹریلیا سے, جہاں جہاں متعلقین ہیں, جانا آنا رہتے ہیں, وہاں ایک ایک آدمی کو. بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں, شکوے کرتے ہیں, فریاد کرتے ہیں کہ کسی کو دیتا ویتا نہیں. اور گروپ میں تو آپ تلاش کر لو, آپ ماہر ہو, کسی بھی گروپ میں اگر میرا نمبر ہوئے تو کہیں نہیں ملے گا. اس قدر احتیاط کے ساتھ رہنے کی آج کے حالات میں ضرورت ہے, تب جا کر کے ہم اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے, ورنہ یہ بہت بڑا فتنہ, اوقات ہمارے ضائع کرنے والا, ہماری زندگی کی بہت ساری چیزوں کو ضائع کرنے والا, صلاحیتوں کو ضائع کرنے والا. میرے معزز اکابر علماء, بہت اونچا مقام اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, اس اللہ نے ہم کو علم کے ساتھ جوڑا, یہ ایمان کے بعد اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے. جو طلبہ ہمارے یہاں مدرسے میں داخلہ لینے آتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں, پیارو ایک بات سوچو, جس خاندان سے تم آئے, جس گھرانے سے آئے, جس گاؤں سے آئے, جس محلے سے آئے, تمہاری ہم عمر کتنے ہیں, کتنے ہیں نوجوان, ان سب میں سے اللہ نے چن کر کے ہمیں علم کے لیے بھیجا ہے. ان سب میں سے چن کر کے اللہ نے ہم کو علم کے لیے بھیجا, کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان, کتنا بڑا اللہ کا احسان. اور اتنا بڑا احسان کہ جو لفظ اللہ نے نبیوں اور رسولوں کے لیے استعمال فرمایا, وہ مبارک لفظ ہم جیسے گندے گنہگاروں کو عطا فرمایا ہے. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفينا مصطفی, یہ تو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لقب اصطفیٰ. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, فرشتوں کے لیے, انبیاء کرام کے لیے اللہ نے لفظ اصطفیٰ یصطفی استعمال کیا. یہ اس قرآن اور علم کی برکت سے ہم جیسوں کو بھی مل گیا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, یہ مجمع ہے جن کو اللہ نے قرآن کے علوم کے لیے چن لیا. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہم سلیکٹڈ پیپل ہے, سلیکٹڈ پیپل, یعنی اللہ نے جن کو خاص طور پر چن لیا قرآن اور دین کے علم کے لیے. یہ اللہ کا میرے اور آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. علم سے نسبت دی, مدرسے کے ساتھ جوڑا, دینی کاموں کے ساتھ جوڑا. ہمارا کام کیا تھا؟ کہا قرآن پڑھو. ہمارا کام کیا؟ قرآن پڑھاؤ, نماز پڑھاؤ, بچوں کو دین پڑھاؤ. یہ ہمارا کام, 24 گھنٹے ہمارے اسی کے اندر لگے. واہ رے بھائی واہ, کیسی خوش نصیبی میری آپ کی. میں آپ کو ایک درخواست کرتا ہوں, چونکہ گھڑیاں جمعہ کی ہے, بہت مقبول گھڑیوں میں ہم جمع ہیں, سب یہ عزائم کرو کہ موت تک ہمیں قرآن اور دین کی خدمت کرنا ہے. سب عزم کرو سچے دل سے کہ موت تک ہمیں قرآن اور دین کا کام کرنا ہے, کہو انشاءاللہ. اور میں دوسری درخواست آپ سے کرتا ہوں, دو دو رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے مانگو, ایک بار نہیں بار بار مانگو گے. کیا مانگو گے؟ اے اللہ, ہم کیسے بھی ہیں, کیسے بھی گندے گئے گزرے ہیں, لیکن میرے اللہ موت تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے مجھے قبول فرما دیجیے. کیا کہو گے؟ اے اللہ, میں کیسا بھی ہوں, لیکن موت تک اپنے دین کی, قرآن کی مقبول خدمات کے لیے اے اللہ مجھے قبول فرما لیجئے. یہ رو رو کے اللہ سے مانگو. کون ارادہ کرتے ہاتھ اٹھا کہ صلاۃ الحاجہ پڑھ کے یہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ کیوں؟ اللہ تو بہت غنی ہے, وہ بہت غنی ہے, میرے اور آپ کے وہ محتاج نہیں. نہیں ہے، بالکل محتاج نہیں، بالکل محتاج نہیں. قرآن میں جو 6666 آیت ہے اس میں سب سے سخت آیت کون سی؟
یہ مفسرین کا ایک موضوع ہے بحث کا. کسی مفسر نے دلائل سے کسی آیت کو کہا، کسی نے کس کو کہا.
بہت بڑی بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کی منقول ہے، قرآن کی سب سے سخت آیت کون سی؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ.
اگر تم ہمارے دین کے کام سے منہ پھراؤ گے، ہم دوسروں کو اس کے لیے قبول کر لیں گے، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم ہمارے دین سے منہ پھراؤ گے، دین کے کام سے منہ پھراؤ گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، دوسری قوم کو ہم بدل کے کھڑا کر دیں گے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. یہ آیت سے بہت ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہمیں کہیں محروم نہ کر دے دے ہماری ناشکری کی وجہ سے، ناقدری کی وجہ سے. خدا کے خزانوں میں افراد کی کوئی کمی نہیں ہے،
کوئی کمی نہیں خدا کے خزانوں میں. اس لیے پہلا ہمارا عزم، دوسری ہماری دعا، اور تیسری ہماری کوشش کہ ہمیں موت تک اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، موت تک اللہ کے دین کا کام کرنا ہے. میرے والد حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی، خادم بھی، بہت قریبی حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکات ہوں دو والد صاحب کی گود میں کھیلے ہیں. بچپن میں والد صاحب ان کو کھیلانے لے جاتے تھے، اس دور میں دارالعلوم میں والد صاحب نے پڑھا. 50 سال اس اللہ کے بندے نے مکتب کا کام کیا، 50 سال سے زیادہ، حالانکہ جید الاستعداد تھے. ایک موقع پر محدث کبیر حضرت شیخ یونس صاحب سے علمی بحث کی تھی، بڑا جید علم تھا ان کے پاس، لیکن زندگی مقاصد کی خدمت میں گزاری. حضرت والد مرحوم کی 92 سال تقریباً الحمدللہ عمر ہوئی، تو آخری زندگی میں ایک مرتبہ طبیعت ایک دم کمزور ہو گئی، بدن ٹھنڈا ہو گیا، اور بس کہ اب روح نکلے گی. تو پوری بستی کے بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے، کیونکہ آدھی پونی بستی ان کی شاگرد مرد عورت سب جمع ہو گئے. اور لینڈ لائن فون تھے، اس وقت موبائل نہیں تھے. ڈابیل جامعہ کے آفس میں یہاں سے فون گیا بارڈولی سے کہ والد صاحب کو کلمہ کہہ رہے ہیں، آخری حالت ہے، محمود کو سبق میں اطلاع دے دو کہ وہ جلدی سے گھر آ جائے. چوتھے گھنٹے کا سبق تھا، تو میں سبق بند کر کے نکلا، کسی گاڑی والے کو کہا مجھے جلدی گھر پہنچا. میں گھر پہنچا، اتنے میں طبیعت میں کچھ افاقہ ہو گیا تھا اور لوگ بھی کافی جانے لگے تھے، طبیعت سنبھل گئی تھی. اب میں گھر پہنچا تو جہاں ان کی چارپائی تھی وہاں دیوار پہ گھڑی لگی رہتی تھی، جیسے یہ سامنے گھڑی ہے، تو ہوش آیا ان کو، تو مجھے دیکھ رہے ہیں دیوار پہ گھڑی دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں دیوار پہ گھڑی دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہمت کر کے پوچھا، بیٹا یہ تو تیرا سبق کا وقت ہے، تو یہاں کہاں؟ یہ تو تیرا سبق کا وقت ہے، تو یہاں کہاں اس وقت پر؟ تو میں نے کہا کہ آپ کو ابھی بے ہوشی ہو گئی تھی، پوری بستی جمع ہو گئی تھی، آپ کو کلمہ کی تلقین کر رہے تھے، بدن ٹھنڈا ہو گیا تھا، اور وقت یہ تھا کہ آپ کی آخری حالت ہوئے، تو مجھے فون کر کے بلا لیا ان لوگوں نے. فون گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے آنے میں. اس بوڑھے باپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، میں آپ کے لیے اس لیے سناتا ہوں کہ اللہ یہ جذبات آپ کو عطا فرمائے، کہ بوڑھے باپ نے یوں کہا کہ بیٹا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری موت اس حال میں آوے کہ میں یہاں مکتب میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں اور تو ڈابھیل میں بطلبا کو درس قرآن دے رہا ہو، اس حال میں تیرے باپ کی روح قبض ہوئے، میری چاہت ہے. اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس کو وہ مکتب میں پڑھا رہے تھے، پڑھانے کی حالت میں ان کا بدن ٹھنڈا ہوا تھا اور آخری وقت ان کا آیا، کہا بیٹا میری یہ چاہت ہے کہ میں یہاں مکتب میں بچوں کو نادرا پڑھا رہا ہوں اور تو گابھیل میں درس قرآن دے رہا ہو، اس حال میں تیرے باپ کی روح نکلے، یہ میرے جذبات اور میرے عزائم ہیں. اس بوڑھے باپ کے وہ جملے ایسے زندگی میں اثر کر گئے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہوں
کہ بیٹی کی شادی ہوئی پھر بعد میں بیٹے کی شادی ہوئی، دونوں شادی میں الحمدللہ ایک گھنٹے کی بھی گہرازری نہیں ہوئی. اس بوڑھے باپ کے یہ جملے یہ تصرف کر گئے کہ دونوں کی شادی مدرسے کے دنوں میں ہوئی ہے، بڑی بیٹی کی بھی بڑے بیٹے کی بھی، لیکن الحمدللہ ایک گھنٹے کی بھی مدرسے میں چھٹی نہیں کی. اس بوڑھے باپ کے یہ جذبات، تو یہ ہم سب کے عزائم ہو، ارادے ہو کہ موت تک دین کا کام کرنا ہے، موت تک دین کا کام کرنا ہے، موت تک قرآن کی خدمت کرنی ہے، یہ ہمارے عزائم ہو. حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ہمارے حنفی مسلک کے کتنے بڑے امام، کتنا عجیب درد بھرا آپ کا واقعہ، آخری حالت تھی، بیمار تھے، ایک بڑے محدث ان کی عیادت کے لیے پہنچے تو مسئلہ چھیڑ دیا کہ رمی جیمار شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے حج میں، تو پیدل مارنا افضل ہے یا سواری بھی مارنا افضل ہے؟ تو انہوں نے وہ جو عیادت کرنے گئے تھے ان کو سوال کیا، تو محدث کہہ رہے پیدل چل کے مارنا افضل ہے. حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا اخطأت، غلط جواب دیا. تو انہوں نے فوراً پلٹ کے جواب دیا حضرت سواری کی حالت میں مارنا افضل ہے، اخطأت، غلط جواب دیا. وہ حیران کہ سواری میں کہہ رہا ہوں پیدل مارنا افضل ہے تو کہا غلط، میں کہتا ہوں کہ سواری پہ مارنا ہے تو کہا غلط، کہا حضرت آپ ہی مسئلہ بتاؤ. تو فرمایا جس جمرے کے بعد دوسرا جمرہ ہے، یعنی جس شیطان کے بعد دوسرا شیطان ہے، تو اس شیطان کو تو پیدل مارنا افضل، اور جس کے بعد کوئی نہیں ہے اس کو سواری کی حالت میں مارنا افضل. گویا پہلے دوسرے شیطان کو پیدل کنکری مارو اور تیسرے شیطان کو سواری پر کنکری مارو، یہ مسئلہ انہوں نے بتلایا. اور وہ محدث عیادت کر کے روم سے باہر نکلے، روم سے باہر اتنے میں گھر کی عورتوں کی رونے کی آواز آئی، تو پلٹ کے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رونے کی آواز آ رہی؟ کہا امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا، امام ابو یوسف کی روح قبض ہو گئی. وہ محدث کہتے ہیں مجھے ان کی علم کے حرص پر بڑا رشک آیا کہ اخیر اخیر زندگی میں بھی دین اور علم کا مذاکرہ کرتے کرتے دنیا سے گئے. اللہ مجھے آپ کو یہ مقام عطا فرمائے، یہ مانگو اللہ سے، وعدہ کرو کہ مانگیں گے اللہ سے کہ اللہ موت تک اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. ہماری ناشکری اور ناقدری کی وجہ سے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. کرو گے اس کی دعا اللہ تعالیٰ سے؟ بھائی یہ نعمت جو ہے نا ہر ایک کو نہیں ملا کر. ردینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجهال معلوم، ردینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجهال معلوم. اللہ کی تقسیم پر ہم بہت خوش ہیں، کہو الحمدللہ. اللہ کی تقسیم پر بہت خوش ہیں، ردینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجهال معلوم. ہم کو اللہ نے علم دیا اور دوسروں کو اللہ نے مال دیا، ہم بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں. فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ. مال تو ختم ہو جائے گا، علم ہمیشہ باقی رہے گا، یہ دولت ہمیشہ باقی رہے گی، یہ دولت ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، صدقہ جاریہ. بزرگوں موت تک دین کے کام کے عزائم کرو. دیکھو دین کے لیے ہمارے پاس فضلہ جب مدرسوں سے نکلتے ہیں دورہ پورا کر کے، تو ان کو میں کہتا ہوں سال دو سال کے بعد بیٹا کہیں پڑھانا شروع کیا؟ کتاب پڑھانے کی جگہ ملے وہ تلاش کر رہا ہوں، کسی مدرسے میں کتابیں پڑھانے کی جگہ ملے وہ تلاش کر رہا ہوں. میں نے کہا بیٹا ایک کام کرنا، شیخ الحدیث کی جگہ کا انتظار کرو پھر تم پڑھانے بیٹھنا. غلط، بالکل نہیں. دورے کی تکمیل کے بعد دین کا جو کام بھی ملے اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے لگ جاؤ. مکتب پڑھانا ملے مکتب پڑھاؤ، ناظرہ پڑھانا ملے ناظرہ پڑھاؤ، جب موقع آئے گا تو حدیث بھی پڑھائیں گے، جب موقع آئے گا تفسیر بھی پڑھائیں گے، لیکن یہ بیٹھے رہنا کہ بڑی کتابیں پڑھانے کو ملے تب پڑھاؤں گا، یہ شیطانی چکر ہے، شیطانی چکر ہے، شیطانی چکر ہے۔ دورہ ہوا اپنے اساتذہ کے مشورے سے، کہیں مکتب کی جگہ ملی، امامت کی جگہ ملی، ناظرہ پڑھانے، پڑھانا شروع کر دو، اور شروع کرا تو کام بعد میں اللہ تعالیٰ دوسرے مواقع دیں گے۔ ہمارے کتنے علماء اکابر ایسے ہیں کہ انہوں نے ناظرہ سے پڑھانا شروع کیا، بعد میں اللہ نے ان کو شیخ الحدیث بنایا، کسی کو صدر مفتی بنایا، کسی کو مفتی اعظم بنایا، لیکن ان کی زندگی آپ پڑھیں گے تو ناظرہ سے شروعات کی ہم نے۔ اسی لیے دورہ ہوتے ہی فوراً تدریسی کام شروع کرو، جو ملے وہ پڑھاؤ، اور اپنے بزرگوں کے مشورے سے پڑھاؤ، تو انشاءاللہ اس میں بڑی خیر و برکت ہوگی۔ اور جہاں آپ رہو، آج کے حالات میں درس قرآن، درس حدیث کی مجلس شروع کرو، درس قرآن، درس حدیث، ہفتے میں ایک دن، جہاں جس گاؤں میں آپ رہو وہاں اس کا سلسلہ شروع کرو۔ اور میں اس کا آسان طریقہ آپ کو بتاؤں، اللہ نے آپ کو اتنی قوت دی ہے کہ مطالعہ کر کے آپ تفسیر کر سکتے ہو، مطالعہ کر کے جو ہے حدیث بیان کر سکتے ہو، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور جن میں اتنی طاقت نہیں ہے ان کے لیے آسان ترتیب بتاتا ہوں کہ اردو میں مثلا معرف القرآن لے لیا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کا، رات کو بیٹھو پوری آیت پڑھو، آیت کا مضمون پڑھو، پھر اس کے بعد پینسل لے کے نشان کرو، عام مسلمان بھائی کو اس میں سے کون کون سی باتیں سنانے کی ہے وہ نشان کرو، اور اندر سے سنا کر کے تفسیر بیان کرو۔ ہفتے میں ایک دن آپ کا طے ہے تو دو رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھو، اور وہ مجلس میں نورانیت اور برکت آوے اس کے لیے تلاوت چند مرتبہ درود پاک پڑھو، اللہ سے دعا کرو، پھر درس لینے بیٹھو۔ آپ مسلمانوں میں اندر پڑھ کے سناؤ، اندر سے آیت پڑھو، اندر سے ترجمہ پڑھو، نشان کی ہوئی تفسیر سنا دو۔ آپ نے دیکھا حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف الزمان صاحب دامت برکاتہم رمضان میں الہ آباد میں جو درس قرآن دیتے، وہ کسی نے دیکھا آپ میں سے؟ حضرت تفسیر سامنے رکھ کر کے درس دیتے، جنہوں نے بھی وہاں دیکھا آج بھی اتنے اونچے مقام پر تفسیر مظہری وغیرہ ساتھ لے کر کے حضرت بیٹھتے اور اندر سے بہت سی باتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا طرز، اس میں شرم آئے گی۔ ہمارے اکابر جو وقت کے علم کے سمندر ہے، وہ حضرات بھی اندر سے پڑھ کے بات سناوے تو ہمیں سنانے میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اپنی اپنی بستیوں میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کرو، درس حدیث کا سلسلہ شروع کرو۔ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب نے کئی سال سورت میں ریاض الصالحین کا سبق دیا عوام میں، وہ چھپ چکا ہے حدیث کی اصلاحی مضامین کے نام سے، وہ لے کر کے بیٹھو، اس میں سے حدیثیں سناؤ، اندر کی باتیں سناؤ، معرف القرآن میں سے سناؤ، تو اندر سے پڑھ کر کے قرآن سناؤ، حدیث سناؤ۔ ہفتے میں کم سے کم ایک دن درس کا آپ کا ہونا چاہیے، انشاءاللہ امت کو بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ کون نیت کرتا ہے اپنی اپنی جگہ درس حدیث درس قرآن شروع کرنے کی؟ اللہ مدد فرماوے، اللہ آسان فرماوے۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں اس کے برکات اور انوار آپ آنکھوں سے دیکھو گے، کھلم کھلا آنکھوں سے آپ اس کے برکات اور انوار کو بستی میں، بستی والوں میں، خود آپ کی زندگی میں عجیب نورانیت دیکھنے کو ملے گی، عجیب نورانیت۔ تو بہرحال جنہوں نے آج کی اس مجلس کے لیے ارادہ کیا اور اتنی بڑی کوششیں کی، اللہ تعالیٰ حضرت کو اور بھائی اسلم اور ان کے گھرانے کو، خاندان کو قبول فرمائے۔ علاقے کی اور علماء کی یہ ساری فکریں لے کر چلتے ہیں، ماشاءاللہ اس مجلس کے اندر آپ نے بہت سی کام کی باتیں سنی۔ میں نے شروعات یہاں سے کی تھی، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، ہماری زندگیوں میں یہ لگا ہوا ہے، حالات کے ساتھ ہمیں اللہ کے دین کا کام کرنا ہے۔ اور آپ نے عزائم کے مسنون قراءت کے بعد جمعہ کی نماز ہے، پہلی رکعت میں سورہ سبیح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ. اللہ ہمت دیوے تو سورہ جمعہ اور سورہ منافقون. ہم کبھی کبھی پڑھتے ہیں تراویح کے طرز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون، یہ بھی جمعہ کی نماز میں پڑھنا احادیث سے ثابت ہے، وہ بھی پڑھو تاکہ امت کو پتہ تو چلے کیا سنت ہے. تو مسنون قرآت کو عام کرو، اور اللہ ہمارے پورے طبقے کو عافیت دے، لیکن صبر کے مراحل میں استقامت کے ساتھ دین کے کاموں کو ہمیں کرنا ہے، اور جو بھی منکرات اور برائیاں ہو اس کو سمجھانا ہے، لوگوں کو روکنا ہے. اور ایسی شادی، ایسی منگنی، ایسی تقریب جس میں گناہ ہوتے ہو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اور دیکھو بہت بڑی ہماری ذمہ داری امت کی رہنمائی کرنا، موقع موقع سے رہنمائی کرنا، اور خود اپنی ذات کو ہم برائیوں سے بچا کے رکھے. اس سلسلے میں کچھ باتیں میں مغرب کے بعد انشاءاللہ عرض کروں گا، اور میری چاہت ہوگی کہ اس میں صرف اہل علم بیٹھے. کچھ ایسی باتیں بھی مجھے کرنی ہیں تاکہ جو ہے ہماری برادری میں مجھے کھل کے بولنے میں کوئی جھجک نہ ہو. تو ہم لوگ خود اپنے آپ کو منکرات اور برائیوں سے بچاوے اور غلط کاموں سے بچانے کا عادی بنے بناوے تو انشاءاللہ اس کے بڑے اچھے اثرات امت کے اندر مرتب ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. مکتب پر ایک واقعہ سنا کر کے بات مکمل کر دوں. ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ حضرت قطب عالم میاں جی نور محمد چنجانوی رحمت اللہ علیہ، بہت اونچے درجے کے بزرگ تھے، بہت اونچے درجے کے بزرگ، عجیب و غریب درجے کے. اللہ نے ان کو ولایت اور بزرگی عطا فرمائی تھی. ابھی گودرا جو ہماری دو ماہ اصلاحی مجلس ہوتی ہے وہاں اقابر کے واقعات شروع کیے ہیں، تو دو مجلس حضرت میاں جی کے حالات پر ہوئی ہے، وہ آپ نیٹ سے لے کر سن لینا. ایک ہی واقعہ حضرت کا سناتا ہوں. ایک سادھو ایک مرتبہ حضرت کے یہاں مہمان بنا، تو خانقاہ میں آنے والے مہمانوں کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، میاں جی تیرے یہاں مہمان بہت آتے ہیں، تو غریب آدمی ہے، میں تجھے کیمیا سکھاتا ہوں، یعنی پتھر میں سے سونا کیسے بنے تو سیکھ لے تاکہ مہمانوں کو کھلانے پلانے کے کام میں آئے. تو ہمارے اقابر تو کیا تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا، یہ دعا بھی مانگو اللہ سے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا، دنیا ہی دنیا ہماری فکر اور کوشش نہ بنے. تو حضرت نے کہا نہیں مجھے ایسے کوئی کیمیا نہیں چاہیے. وہ سادھو بہت سمجھانے لگا، میاں جی سیکھ لے، میاں جی کیمیا سیکھ لے، پتھر میں سے سونا بن جائے گا، تو مالدار بن جائے گا. میاں جی نہ ہی کہہ رہے. آخر میں جب سادھو نے بہت اصرار کیا تو حضرت جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے حضرت نے ایک پتھر اٹھایا اور سامنے دیوار پر یوں کر کے مارا پتھر حضرت نے، اور سادھو کو کہا دیکھو دیوار. تو پوری دیوار سونا بن چکی تھی، حضرت نے پتھر مارا تو پوری دیوار سونا بن گئی تھی. تو سادھو کہنے کا میاں جی معاف کرنا، تجھے کیمیا سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو کیمیا سے بھی بہت آگے ہو. ایسے تھے حضرت میاں جی نور محمد چنجانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت اتنے اونچے چوٹی کے درجے کے پائے کے بزرگ، لیکن پوری زندگی بچوں کو مکتب اور ناظرہ پڑھانے میں لگائی ہوئی، پوری زندگی بچوں کو ناظرہ اور مکتب پڑھانے کے اندر گزاری. تھانہ بھون کے بازو میں ایک گاؤں ہے، پہلے بہت چھوٹا تھا، اب قصبہ ہو گیا ہے، اس گاؤں کا نام لوہاری ہے. کبھی وہاں جاؤ تو حضرت میاں جی کسی بچے بچے کو، ہندو مسلم کسی کو بھی پوچھو گے، بتا دے گا میاں جی کی مسجد کہاں. وہاں مسجد میں حیا علی الصلاح کی طرف ایک روم ہے، آج بھی روم ہے. میں نے پچھلے دنوں حساب لگایا، تقریباً 250 سال حضرت کے ہونے آئے، لیکن جس کمرے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے 250 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی اس کمرے میں حضرت کے ذکر کی خوشبو موجود ہے. جس کو بھی سونگھنا ہو سفر کر کے سونگ کے آوے لوہاری کی اس مسجد میں، 250 سال گزرنے کے بعد بھی حضرت کے ذکر کی خوشبو روح میں موجود ہے. اتنے اونچے درجے کے اللہ کے ولی تھے.
لیکن زندگی قائم گزاری
بچوں کو ناظرہ اور مکتب پڑھانے کے اندر تقریباً 37 سال 35 اور 2 لوہاری میں بچوں کو ناظرہ پڑھانے کے اندر زندگی گزار دی. معلوم ہوا کہ ناظرہ پڑھانا بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے, بہت بڑا کام ہے, بہت اونچا کام ہے. اس لیے عزائم لے کر کے اٹھو کہ موت تک دین کا کام کریں گے, اللہ سے بار بار دعائیں کریں گے کہ اللہ ہمیں موت تک اپنے دین کے کام میں مشغول فرماؤں, اس طرح ہماری زندگی گزرے. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. جمعہ کا دن اور آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہو گئے, اللہ آپ سب کی حاضری کو بے انتہا قبول فرمائے. میرے لیے آپ کے لیے اس مجالس کو دارین کی سعادت کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.